حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانیۃ شاہ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واحلا وتذل بها النفاق واحلا وتجعلنا فیها من الدعاۃ الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی خالصا لوجھک الکریم یا اللہ۔ صلوات علی محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ صلوات علی محمد و آل
محمد۔
برادران عزیز و خواران محترم، سلسلہ گفتگو موضوع ہے زندگی کا حکیمانہ تصور، کہ وزڈم کے ساتھ اگر ہم زندگی کی کسی معنی کو طے کرنا چاہیں تو ہمیں کہاں تک جانا پڑے گا۔ اس حوالے سے کچھ گزارشات پیش کر چکا اور ظاہر ہے کہ آج بحث آگے بڑھے گی۔ میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ اگر خلاصہ کیا جائے قرآن مجید کی آیتوں کو دیکھتے ہوئے، تو انسان کا امتیاز ہے خود اختیاری، علمی اور عملی ترقی، کہ پروردگار عالم نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ کچھ جاننے کے بعد بہت کچھ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ یہ کر سکتا ہے کہ معلوم سے مجہول تک پہنچے، کشف کرے اور اپنی معلومات میں اضافہ کرے۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ ایسا کرے گا تو اس کے لیے اس کے پاس نیسیسری ٹولز کا ہونا ضروری ہے۔ وہ چیزیں جو اس میں اس کے لیے معاون ثابت ہوتی ہیں وہ اس کے سینسز ہیں، ان حصوں کے ذریعے سے وہ اپنے لیے ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے۔ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، ہاتھوں سے چھوتے ہیں، ناک سے سونگتے ہیں، زبان سے چکھتے ہیں، یہ ہمارے وہ سینسز ہیں کہ جو ہمارے لیے ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہیں، اور اس کے بعد ان تمام تر چیزوں کو پہنچا دیا جاتا ہے عقل کے پاس، جہاں عقل اس ڈیٹے کو پروسیس کرتی ہے اور پروسیس کرنے کے بعد نتائج قائم کرتی ہے اور اس کو محفوظ کر لیتی ہے فیوچر ریفرنس کے لیے۔ اسی کے روشنی میں ہمارا علم ترقی کرتا ہے۔ دیکھیے پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہاری ماؤں کے شکم سے اللہ نے تمہیں اس حالت میں نکالا کہ لا تعلمون شیئا، کہ تمہارے پاس ذرا سا بھی علم نہیں تھا۔ کیا مطلب ذرا سا بھی علم نہیں تھا؟ کیا عقل نہیں تھی؟ عقل تھی، مگر کیا عقل کا استعمال اس موقع پر اس معیار پر ہوتا ہے کہ جہاں کسی طرح سے اسے قابل لحاظ سمجھا جا سکے؟ ہم جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ عقلی اعتبار سے انسان صلاحیت لے کر آتا ہے، مگر اس عقل کو ایکٹیو کرنے کے لیے اسے ڈیٹے کی ضرورت ہے۔ کچھ چیزیں اس کی جینز میں موجود ہیں، جو اس کا ہیریٹیج ہے، جو اس کی میراث ہے، جو صلاحیتیں اسے موروثی طور پر ٹرانسفر ہوئی ہیں وہ لے کر آ رہا ہے۔ جینیٹیکلی بہت ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، ایکٹیو کتنی ہیں، ان تمام تر چیزوں کو ایکٹیو ہونے کے لیے وقت چاہیے۔ اس پورے وقت کے دوران ہوگا کیا؟ آنکھیں آہستہ آہستہ کام کرنا شروع کریں گے، کان سننا شروع کریں گے، سمجھنا شروع کریں گے، الفاظ سے انسان آشنا ہوگا اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ ڈیٹا مسلسل انسان کے ذہن کے اندر محفوظ ہوتا چلا جائے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ جب ایک انسان اپنے ذہن کو یوز کرنے کی پوزیشن میں آتا ہے، اتنا ڈیٹا اس کے پاس آ جاتا ہے، وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کو پروسیس کر سکے اور نتائج قائم کر سکے۔ یہ ہے وہ ترتیب جو منطقی ترتیب ہے۔ مگر آپ ذرا غور فرمائیے، اس دنیا کے اندر کچھ نظام وہ ہیں کہ جو مذہب نے پیش کیے، صحیح اور غلط کی بات نہیں کر رہا، کچھ نظام وہ ہیں، کچھ سسٹمز وہ ہیں، کچھ فلاسفیز، کچھ آئیڈیولوجیز جو دین کے نام پر ہمارے سامنے ہیں، اور کچھ فلاسفیز وہ ہیں کہ جو مذہب سے ہٹ کر پیش کی گئیں، پریزنٹ کی گئیں۔ مثلا کمیونزم، مثلا کیپیٹلزم، یہ سوشلزم تو کمیونزم ہی کا آف شوٹ ہے، مگر یہ تمام تر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ریلیجن سے تعلق نہیں رکھتی۔ پھر آئیے ریلیجن، تو ریلیجن کے اندر کچھ وہ ریلیجنز ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے آنے کے دعوے دار ہیں، کرسچینٹی، جوڈائزم یعنی عیسائیت، یہودیت، یہ تمام وہ مذاہب ہیں کہ جنہوں نے اس بات کو کلیم کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ اسلام نے بھی اس کو انڈورس کیا کہ ہاں ایسا ہی ہے، مگر آلٹرڈ ہے، اس کے اندر تبدیلیاں ہوئیں، اس کے اندر ترمیم ہوئی، نو مور افیکٹو، اس کا مزید اپلیکیشن نہیں ہو سکتا قطع نظر اس سے، مگر ہیں تو یہ خدا کی طرف سے۔ جی ہاں، خدا کی طرف سے۔ یہ جو مذاہب خدا کی طرف سے ہونے کے دعوے کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سے ایسے نظام کہ جو خدا کی طرف سے ہونے کے دعوے دار ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے طور پر چیزوں کو تجزیہ اور تحلیل کی منزل سے گزار کر ایک نظام قائم کیا۔ سائنس کا بھی اپنا ایک نقطۂ نظر ہے اس حوالے سے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ ہوا کیا۔ ایک ایکسٹریم وہ ہے کہ جہاں پر عقل کو معطل کیا گیا، عقل کو سسپینڈ کیا گیا، کہا گیا کہ عقل کچھ بھی نہیں، عقل کی کوئی حیثیت نہیں، عقل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ کہنے والے بہت سے ہیں اگر ماضی کے ادیان میں، کہ جن کے اصولی اعتبار سے خدا کی طرف سے ہونے کو اسلام نے قبول کیا مگر ترمیم کا اعلان کیا۔ مثلا یہودیت، آپ توریت پڑھ کر دیکھیں، توریت اویلیبل ہے، اردو میں بھی اویلیبل ہے۔ میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر دوں کہ بائبل سوسائٹی سے جو انجیل چھپی ہوئی ملتی ہے، اس کے دو حصے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ، عہد نامہ جدید اور عہد نامہ قدیم۔ یہ عہد نامہ قدیم وہ توریت کو کہتے ہیں، اور عہد نامہ جدید وہ انجیل کو کہتے ہیں۔ جب بائبل کو وہ چھاپتے ہیں تو صرف انجیل کو ایکسکلوسیولی نہیں چھاپتے، وہ اس کے پہلے حصے کے طور پہ توریت کو بھی چھاپتے ہیں جو عہد نامہ قدیم ہے۔ اس کے اندر بھی آپ دیکھیں اور کرسچینٹی کی تعلیم کو بھی دیکھیں، یعنی اس وقت تو صرف مثال کے طور پر میں یہ دو کیسز آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ توریت کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام وہ پھل جو انہوں نے کھا لیا، کہ جس کے نتیجے میں بقول ان کے کہ پروردگار عالم نے سزا کے طور پر ان کو زمین پر بھیج دیا۔ اسلام اس کو ایگری نہیں کرتا، اسلام اس کو ایگری نہیں کرتا کہ سزا کے طور پر بھیج دیا۔ سزا کے طور پر بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ پروردگار عالم نے اعلان کیا کیا تھا، اب یہ تبصرہ تو درمیان میں آ رہا ہے مگر میں عرض کر دوں، تو پروردگار نے کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے لیے ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو بنایا وہاں کے لیے نہیں تھا، بنایا زمین کے لیے ہی تھا۔ اگر وہاں سے زمین پر بھیجا ہے تو یہ سزا کے طور پر کیسے ہو گیا؟ اگر سزا ہوتی تو نہ بھیجا جاتا، کہ اگر سزا دینی ہو تو معطل کر دیا جاتا ہے، جب معطل کر دیا جاتا ہے تو عہدہ باقی نہیں رہتا۔ پروردگار عالم نے نہ معطل کیا نہ عہدہ ختم کیا، زمین کے لیے بنایا تھا، زمین پر بھیج دیا۔ تو زمین پر بھیجنا سزا کے عنوان سے نہیں ہے، زمین پر بھیجنا اس کام کی تکمیل کے لیے ہے کہ جس کے لیے آدم کو بنایا گیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو معاملہ تھا وہ کیا تھا۔ اب یہ بات سے بات نکلتی چلی جائے گی اور ہم دور ہو جائیں گے، مگر ایک تبصرہ اور میں یہاں پر کروں گا اپنے نوجوان دوستوں کے لیے۔ ہمارے پاس اس کے لیے اصطلاح ہے ترک اولا۔ ترک اولا کا مطلب گناہ نہیں، ترک اولا کا مطلب ہے بہتر کو ترک کر دیا، یعنی دو چیزیں تھیں، دونوں کے دونوں گناہ نہیں تھے، ان کے اندر ایک اچھا تھا ایک بہتر تھا، جو لیا وہ بھی قابل حساب گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک بہتر آپشن موجود تھا، جس کو کہا جاتا ہے کہ امر ارشادی ہے، امر مولوی نہیں ہے۔ یہ مولوی وہ مولوی نہیں جو آپ لقب کے ساتھ لگاتے ہیں، یعنی ایک ہے کہ مولا ہونے کی حیثیت میں کسی چیز کا حکم دیا تھا، اور ایک ایک ایڈوائس تھی، اس ایڈوائس کو اگنور کرنے کے باوجود گناہ نہیں ہوا، مگر اگر اس کو کر لیا جاتا تو بہتر تھا اور شان کے مطابق تھا، بہتر بھی تھا اور شان کے مطابق بھی تھا۔ اگر کر لیا جاتا، نہیں کیا تو اولا کو ترک کر دیا، اب یہ کہلائے گا ترک اولا کہ بہتر کو ترک کر دیا۔ اس کی بہت سادی سی ایگزامپل میں آپ کو دوں، بہت آسان سی مثال، کہ فرض کیجئے پانی کا گلاس مجھے چاہیے اور پانی کا گلاس لا کر یہیں پر رکھ دیا جائے، تو کیا یہ کوئی گناہ ہوگا؟ نہیں، گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن یقین کیجئے ترک اولا ہوگا۔ ایسے کہ مجھے ڈر لگے گا کہ ہاتھ ادھر گیا تو یہ گر نہ جائے، تو میں کنفیوز ہو جاؤں گا، میں پریشان ہو جاؤں گا، لیکن کیا اس کو گناہ کہا جائے گا؟ ہم کہیں گے کہ یہ نہ ہوتا تو بہتر تھا، کسی اور طریقے سے ہوتا تو بہتر تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی شخص یہ کہے کہ یہ ممبر یہاں پر نہ ہوتا، وہاں پر ہوتا تو بہتر تھا، مگر کیا ممبر کا یہاں پر ہونا گناہ ہے؟ گناہ نہیں ہے، مگر آپ کے اوپینین میں وہاں پر ہونا بہتر تھا، یہاں پر بھی ہے تو غلط نہیں ہے، وہاں پر ہوتا تو بہتر تھا۔ کسی اور کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ہو تو بہتر تھا، یہاں پر ہونا اور وہاں پر ہونا دونوں جگہ بہتر نہیں ہے۔ یہ آپ کے خیال میں اور ان کے خیال میں، اگر اسی طرح سے خدا کے خیال میں کوئی چیز بہتر ہو اور اس کے مقابلے میں دوسرا آپشن بھی گناہ نہ ہو اور اس بہتر آپشن کو ترک کر دیا جائے، تو اسی کو ترک اولا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ گناہ نہیں ہوتا، گناہ کا ہونا عصمت کے خلاف ہے، معصوم کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ لیکن آپ غور فرمائیے، اب تھوڑی سی منزل دقیق ہے، مگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہاں پر آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو بات بالکل واضح ہے کہ پروردگار عالم نے لفظ ظلم استعمال کیا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نے خود لفظ ظلم استعمال کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے پروردگار، ہم نے ظلم کیا۔ ظلم کیا؟ ظلم تو بہت برا لفظ ہے۔ نہیں برادران، ظلم برا لفظ تو ہے، مگر ڈکشنری اور لغت کے اعتبار سے ظلم کا مطلب کیا ہے؟ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، یہ منیمم ظلم ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایکسٹریم پر جا کر دیکھیں تو ظلم بہت بڑا گناہ بنے، اور اگر بالکل ابتدائی اعتبار سے دیکھیں تو ترک اولا کو بھی ظلم سے تعبیر کیا جائے۔ لفظ ظلم کے اندر کتنی وسعت ہے؟ آپ نے محسوس کیا کہ لفظ ظلم کے اندر اتنی وسعت ہے کہ ایکسٹریم پر چلے جائیں تو بے گناہ کو قتل کیا، ظلم کیا، عبادت میں کوتاہی کی، ظلم کیا، کسی کا مال لوٹ لیا، ظلم کیا، چھین لیا، ظلم کیا۔ ایکسٹریم میں جائیے تو وہاں تک آپ جا سکتے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم، ظلم عظیم، شرک کیا، ظلم عظیم، بتوں کو خدا کے مقام پر لے آئے، یہ ظلم عظیم ہے۔ ظلم جس کا جو مقام ہے وہاں سے ہٹا دیا یا غلط جگہ پر لا کر رکھ دیا، یہ ظلم ہے۔ اور عدل یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ترک اولا کیا، جب ترک اولا کیا تو ظلم تو ہوا کسی بھی لیول کا، مگر ظلم تو ہوا، شان آدم کے مطابق نہ تھا، اگرچہ گناہ نہ تھا مگر شان آدم کے مطابق نہ تھا۔ ایک آپ نے اصطلاح سنی ہوگی، اصطلاح نہیں محاورہ، حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نیکوکاروں کے حسنات مقربین کے گناہ شمار ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ چیز کسی فخر کا باعث نہیں ہوتی۔ میں مثال دوں آپ کی خدمت میں کہ اگر کلاس 3 کا بچہ ایک تحریر آپ کے سامنے لے آئے کہ صاحب یہ تحریر آپ نے دیکھا اور آپ نے 10 میں سے 8 مارکس دے دیے، 10 میں سے 8، ویسی ہی تحریر کلاس 9 کا بچہ لے آیا اور آپ نے کہا 10 میں سے 3، اب اگر وہ اعتراض کرے کہ سرکار یہ کیا ہوا، ویسی ہی تحریر تو وہ لے کر آیا تھا، آپ نے دیے 10 میں سے 8 اور میں لے کر آیا تو آپ نے دیے 10 میں سے 3، یہ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ بہت واضح ہے، وہ کلاس 8 کا نہیں ہے، کلاس 3 کا ہے، تم کلاس 8 کے ہو، جب تمہاری کلاس آگے ہے تو تم سے توقع بھی زیادہ ہے کہ تم زیادہ بہتر پرفارم کرو گے۔ آپ نے غور فرمایا، لکھا کچھ غلط نہیں تھا مگر خط ویسا نہ تھا جو کلاس 9 یا 8 کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہو، اس کو ترک اولا کہتے ہیں۔ اسی کو آپ ظلم سے تعبیر کر دیجئے کہ یہ غلط ہو گیا، ظلم ہو گیا مگر گناہ نہیں ہوا، غور فرمایا آپ نے، یہ ہے معاملہ۔ اور اب ذرا آگے بڑھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اذ ابتلا ربہ بکلمات، جب ابراہیم کا امتحان لیا ان کے رب نے، اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات، چند باتوں کے ذریعے سے امتحان لیا، فتمہن، اور ابراہیم نے مکمل کامیابی حاصل کی. مکمل کامیابی کا مطلب 100%، 100 کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ بھی کم نہیں ہے، ذرا سی بھی کمی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، ترک اولا بھی نہیں ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے مکمل کامیابی حاصل کی تو پروردگار عالم نے اعلان کیا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں انسانوں کا امام بناتے ہیں. ابراہیم نبی پہلے بھی تھے، رسول پہلے بھی تھے، مگر اب امامت کا اعلان ہو رہا ہے. تو اب ہمیں اتنا تو سمجھ میں آیا کہ جب مرتبہ امامت ہوتا ہے تو گناہ تو بہت دور کی بات ہے، ترک اولا کا بھی امکان نہیں ہوگا. اور یہی انہوں نے کہا، ومن ذریتی، کہ اے پروردگار میری ذریت، میری نسل، میری اولاد میں یہ عہدہ جائے گا، لا ینالو عہد الظالمین، کہ میرا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں جائے گا. تو معیار سمجھ لو کہ اگر ترک اولا کے لیول کا بھی اگر ظلم ہوگا تو عہدہ امامت اس کو نہیں مل سکتا. آدم نبی ہو سکتے ہیں، امام ہونا اور بات ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب آئیے اس بحث کی طرف واپس چلیں کہ یہ جناب آدم علیہ السلام نے جو بھی کیا ترک اولا تھا، مگر توریت نے اس کو بیان کیا اور کہا کہ صاحب یہ گناہ ہو گیا، پھل کھا لیا انہوں نے، اور اس پھل کھانے کے نتیجے میں ہوا کیا، کہ نیک اور بد اس کا فرق ان کو معلوم ہونے لگا اس پھل کے کھانے کی وجہ سے. وہ پھل اس چیز کا تھا کہ جس کے ذریعے سے تمیز حاصل ہو گئی. تو آپ غور فرمائیے کہ اگر اس چیز کو منفی طور پر پیش کیا جائے کہ اگر ایک انسان ہے وہ اپنی عقل کو استعمال کرنے میں کامیاب ہو گیا، وہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ انہیں اپنی برہنگی کا احساس ہوا، کہ انہوں نے احساس ہوا کہ میرے پاس لباس نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو پتوں سے چھپانا شروع کیا. اور جب پروردگار عالم وہاں پر آیا اور اس نے سوال کیا، آدم تو کہاں ہے، یہ توریت کے اندر ہے، آدم تو کہاں ہے، تو کہاں چھپ گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے معاذ اللہ یہ جواب دیا کہ چونکہ میں نے اپنے آپ کے بارے میں یہ احساس کیا کہ میں برہنہ ہوں، لہٰذا میں نے اپنے آپ کو چھپا لیا، میں مناسب محسوس نہیں کیا کہ میں تیرے سامنے آؤں. تو اس موقع پر پروردگار عالم نے کہا کہ اچھا، کیا تو نے اس پھل کو کھا لیا جس کے ذریعے سے اس بات کا فرق پتہ چلتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا، نیک کیا ہے اور بد کیا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اس عورت نے مجھے گمراہ کر دیا اور اس کے نتیجے میں نے پھل کھا لیا. اور پھر اس کے بعد خدا نے یہ کہا کہ آدم نے یہاں تک تو کر لیا کہ نیک اور بد کے درمیان جو فرق ہے اس کو معلوم کرنے والا پھل تو کھا لیا، اب یہ دوسرا ایک پھل باقی ہے جس کے ذریعے سے حیات ابدی حاصل ہوتی ہے. اب اگر یہ بھی کھا لیا تو آدم تو مجھ جیسا ہو جائے گا، لہذا آدم اب نکلو جنت سے باہر. یہ عجیب معاملہ ہے. اس پورے قضیے کے اندر اگر آپ غور کریں تو نتیجہ کیا ہے کہ نمبر ایک، پروردگار عالم کو یہ پسند نہیں ہے کہ آدم ہو یا آدمی وہ نیکی اور بدی کا فرق محسوس کر سکے. ون، اگر وہ فرق معلوم کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے تو پروردگار کو ناگوار گزرتا ہے. نمبر تھری، پروردگار عالم کو خود سے تو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کا علم بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کا اور میرا، وہ بتائے تو پتہ چلے. کہاں قرآن نے ذہن انسانی کو بلندی عطا کی اور کہا کہ علیم بذات صدور، تمہارے دلوں کے اندر خیال بھی آتا ہے تو وہ علم پروردگار میں محفوظ ہے. کہاں وہ کانسیپٹ اور کہاں یہ نظریہ، کہاں وہ اور کہاں یہ. آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ نیک اور بد کے درمیان اگر فرق پتہ چل رہا ہے تو وہ قابل مذمت ہے. اگر یہ قابل مذمت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار انسان کو علمی اعتبار سے ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا. جو نظام انسان کے اس امتیاز ہی کو قبول نہیں کرتا، وہ کیسے کسی انسان کے لیے قابل عمل ہو سکتا ہے، اس کو کیسے اس کے لیے آئیڈیل مانا جا سکتا ہے. یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے توریت کی اس تعبیر کے اوپر. اور آپ پڑھتے چلے جائیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی ایسی چیزیں توریت کے اندر موجود ہیں. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز، انجیل کا بھی یہی معاملہ، اگرچہ ٹرینیٹی کا عقیدہ اس طریقے سے تو بائبل کے اندر ہے بھی نہیں، مگر پریکٹیکلی جس کی پریچنگ کی گئی، عقیدہ تثلیث، ان دا نیم آف دا فادر دا سن اینڈ دا ہولی گھوسٹ، باپ کے نام سے، بیٹے کے نام سے اور روح القدس کے نام سے،
کیا عقلی اعتبار سے اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ تثلیث، ٹرینیٹی، ایک خدا کو بھی مانو اور پھر خدا کا بیٹا بھی مانو، یعنی عجیب معاملہ ہے، یہ تین ہے یا ایک کا ایک مگر تین، تین مگر ایک؟ اگر تین ہے تو ایک نہیں ہو سکتے، ایک ہے تو تین نہیں ہو سکتے، یہ کیا تماشا ہے؟ اگر کوئی کہے، یقین کیجئے کہ یہ بحثیں موجود ہیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ جا کر چیک کر لیجئے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ صاحب کیا عقل میں آنے والی یہ بات ہے، تو پریسٹ کا جواب یہی ہے کہ عقل میں تھوڑی آ سکتی ہے، دین بھی کبھی عقل میں آیا؟ کیا دین کے معاملے میں بھی عقل استعمال کی جاتی؟ یعنی ان کا نظریہ یہ ہے کہ عقیدہ اور ہوتا ہے، عقل اور ہوتی ہے، عقل کا کوئی رول نہیں ہے عقیدے کو سمجھنے میں۔ تو پھر اس کے بعد وہی بحث آتی ہے کہ صاحب اگر میں آپ کے عقیدے کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کر سکتا، تو وہ کون سی بنیاد ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں کہ میں آپ کے عقیدے کو قبول کروں؟ میں قرآن سے شروع نہیں کر سکتا، میں اس بات پر کنوینس ہوں کہ جب سامنے والا مسلمان ہی نہیں ہے تو میں قرآن کی آیت کو دلیل کے طور پر کیسے پیش کر سکتا ہوں؟ مگر سامنے والا بھی تو اس بات کو قبول کرے کہ جب میں کرسچن نہیں ہوں تو بائبل کے کسی ورس کو آپ میرے سامنے دلیل کے طور پر کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ اگر میں یہودی نہیں ہوں تو تورات کی کسی آیت کو آپ میرے سامنے دلیل کے طور پر کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ تورات آپ اس کے سامنے پیش کریں جو تورات پر اس ترمیم کے بعد بھی اسی انداز سے ایمان لایا ہو۔ منسوخ تورات پر ہمارا ایمان ہے کہ جو ایگزسٹ نہیں کرتی۔ لیکن آپ غور فرمائیے، ہمارا کامن ڈینومینیٹر بنتا کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں؟ وہ سوائے عقل کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں سے جب بات شروع ہوگی اور آگے بڑھے گی، قرآن کا کتاب خدا ہونا اسٹیبلش ہو جائے گا، پھر ہم قرآن کی آیت کو حجت کے طور پر پیش کریں گے۔ جب پیغمبر اکرم کی سنت اسٹیبلش ہو جائے گی، پھر اس کے بعد پیغمبر کی حدیث کو ہم دلیل کے طور پر پیش کریں گے۔ اگر کوئی امام معصوم کو قبول کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد ہم امام کے فرمان کو حجت کے طور پر پیش کریں گے۔ یہ وہ ترتیب ہے کہ زینہ بہ زینہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں اگر پانچویں زینے پر جمپ کرنے جائیں گے تو پہلے زینے سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اسلام اس حوالے سے بہت کلیئر ہے کہ آپ اپنی عقل کو استعمال کریں۔ میں پہلے بھی آیتیں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اس حوالے سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کی طرف اسی لیے اسلام نے بہت زیادہ دعوت دی ہے، بہت زیادہ زور دیا ہے، مگر یہ مختلف عقائد اور نظریات۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ عقل کچھ نہیں ہے، حس سب کچھ ہے، جو کچھ بھی ہے انسان کے سینسز ہیں۔ آپ جو دیکھیں گے اس کو قبول کریں گے، آپ جو سنیں گے اس کو قبول کریں گے، آپ چکھیں اور قبول کریں گے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ عقلی ملازمے سے میں نے اس بات کو سمجھا، کہ یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ لیکن کیا واقعا یہ دلیل بھی قابل قبول ہے، یہ ایکسیپٹیبل ہے؟ اگر انسان فقط اپنی نظر پر بھروسہ کرے اور عقل کو مائنس کر دے تو یقیناً دھوکہ کھائے گا۔ میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں اس بات کو سمجھانے کے لیے۔ یعنی سائنس کے حوالے سے بہت سے احباب نے یہ بات کہی جو فیکچولی انکریکٹ ہے، صحیح نہیں ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، یہ جو پنکھا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے کتنے پر ہیں؟ اس کے پر تین ہیں۔ آپ اس کو چلائیے، جب یہ چلے گا تو تین نظر نہیں آئیں گے، ایک نظر آئے گا۔ کیا آپ اپنی نظر پر بھروسہ کر کے اس کو ایک قرار دے سکتے ہیں؟ صرف یہ کہہ کر کے، چونکہ یہ ایک نظر آ رہا ہے اور ایک طبق کی طرح، ایک تشت کی طرح نظر آ رہا ہے، لہذا ایک تشت ہے، ایک پلیٹ کے اسٹائل میں ایک بہت بڑا تھال ہے۔ کہ آپ یہ کہیں گے کہ ہم پہلے تین تھے مگر اب تبدیل ہو گئے، تغیر ہو گیا، انقلاب آ گیا، اور اس کے نتیجے میں یہ تین ایک ہو گئے، اور جب آپ نے سوئچ بند کر دیا تو آہستہ آہستہ یہ پھر تین ہو گئے؟ کیا آپ یہ کہیں گے؟ آپ میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہے گا۔ کیوں؟ نظر تو اسی طرح سے آ رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، جب رفتار بڑھتی ہے تو نظر دھوکہ کھاتی ہے، تین ہوتے ہیں مگر اتنی تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کی جگہ پر آتے ہیں کہ انسان اپنی آنکھوں کے ذریعے سے تمیز نہیں دے پاتا، ڈسٹنگوش نہیں کر پاتا۔ ہوتے تین ہیں مگر اس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں کہ ایک نظر آتے ہیں۔ یہ آپ نے کیسے سمجھا؟ عقل کو مائنس کر کے، عقل کو معطل کر کے؟ ختم نہیں، انسان عقل ہی کے ذریعے سے اس فلو کو جج کرتا ہے کہ یہاں پر یہ کمی ہے، یہ مسئلہ ہے، اور آپ جج کر لیتے ہیں، حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ایک مثال۔ دوسری مثال، اگر ایک انسان پانچویں منزل پر کھڑا ہوا تو آپ کو بہت چھوٹا نظر آتا ہے، وہ چوتھی منزل پر آیا اور گیلری سے پھر اس نے جھانکا، آپ کو تھوڑا بڑا نظر آیا، وہ تھرڈ فلور پر آیا اور پھر اس نے گیلری سے جھانکا، وہ تھوڑا اور آپ کو بڑا نظر آیا، سیکنڈ فلور پر آیا اور بڑا ہو گیا، فرسٹ فلور پر آیا اور بڑا ہو گیا، گراؤنڈ فلور پر آیا آپ کے جتنا ہو گیا۔ کیا واقعی ایسا ہی تھا؟ یعنی بالکل سامنے کی مثال ہے کہ وہ بہت چھوٹا تھا اور آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا، کہ پتہ نہیں پانچویں فلور سے چوتھے فلور تک اترتے ہوئے اس نے کون سا ٹونک کھایا کہ جس کے نتیجے میں وہ بڑا ہو گیا، اور پھر اس کے بعد مزید اس نے کوئی فروٹ کھایا کہ جس کے نتیجے میں اور بڑا ہو گیا، گراؤنڈ فلور پہنچتے پہنچتے اس ٹونک نے اتنا اثر کیا کہ وہ چھوٹا سا تھا اور اتنا بڑا ہو گیا۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ ہوائی جہاز میں اوپر سے اگر آپ بیٹھ کر نیچے دیکھیں تو چیزیں بہت چھوٹی نظر آتی ہیں، تو کیا آپ اپنی آنکھ پر یہ اعتماد کرتے ہوئے کہ جو دیکھ رہے ہیں وہ اتنا ہی ہے اس کو ویسے ہی گیون لے لیتے ہیں؟ اور جیسے جیسے ہوائی جہاز نیچے آیا تو آپ نے کہا کہ اب لوگ بڑے ہوتے جا رہے ہیں، یہ پاگل پن ہے۔ جیسے ہی آپ کہتے ہیں پاگل پن ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے تنقید کس چیز پر کی کہ تم عقل کیوں استعمال نہیں کرتے؟ یہ عقل بتاتی ہے کہ رویت کی شرائط کی وجہ سے، اگر فاصلہ زیادہ ہو تو چیز اتنی ہی ہوتی ہے مگر آنکھ اس کو چھوٹا دیکھتی ہے۔ یہ آپ نے کیسے جج کیا، یہ آپ نے کیسے فیصلہ کیا کہ عقل کو مائنس کر کے؟ یہ عقل کو مائنس کر کے نہیں ہوا، عقل کو یقیناً اس موقع پر آن بورڈ لیا جائے گا، اس کے بعد سمجھا جائے گا۔ یہ اعتراض ان لوگوں نے بہت کیا کہ خدا اگر آنکھوں سے نظر آتا تو یقیناً ہم مان لیتے، مگر چونکہ خدا کے وجود کے لیے دلیل دلیل عقلی ہے، عقلی دلیل کو اس وقت تک ہم قبول نہیں کریں گے جب تک آنکھوں سے نظر نہ آ جائے۔ برادران عزیز، یہ اگر آپ قاعدہ پوری دنیا کے اندر بنا لیں تو کوئی بھی نتیجہ قائم نہیں کر پائیں گے۔ مجھے دکھائیے، اس ممبر کا بنانے والا اس ممبر کے اندر آپ کو نظر آتا ہے؟ اس ممبر کا بنانے والا اگر یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے تو وہ بڑھئی آپ کو اس کے اندر نظر آتا ہے؟ آپ کو نظر نہیں آئے گا، وہ بڑھئی اس کے اندر نہیں ہوگا۔ آپ اگر کسی پین کو دیکھتے ہیں تو پین کا بنانے والا پین کے اندر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، وہ پین کے اندر نہیں ہوگا، وہ پین سے باہر ہوگا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب بنانے والا مادی وجود رکھتا ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ جب بنانے والا مادی وجود رکھتا ہے، تب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بنانے والا ہے وہ اس چیز کے اندر نظر نہیں آئے گا۔ ایون اگر آپ بلڈنگ کے اندر یہ کہیں کہ صاحب جو بلڈر ہے اس کو تو ہم اندر لا سکتے ہیں، بلڈر نے یہ فضا نہیں بنائی ہے، بلڈر نے زمین کا فرش بچھایا ہے، چھت بنائی ہے، پلر کھڑے کیے ہیں، مگر یہ جو فضا درمیان میں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بلڈر نے نہیں بنائی ہے۔ بلڈر نے جو کچھ بنایا ہے اس کے اندر آپ کو بلڈر نظر نہیں آئے گا، بڑھئی نے جو کچھ بنایا ہے وہ آپ کو اس کے کام میں نظر نہیں آئے گا۔ جبکہ یہ مادی وجود رکھتے ہیں تو وہ خدا جو خود مادے کا خالق ہے اس کو آپ مادے میں کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ بہت ہی عمدہ ایک تبصرہ ہے ہمارے استاد حضرت علامہ طالب جوہری صاحب کا، انہوں نے ایک دفعہ درس کے دوران یہ بات کہی تھی کہ یہ تو ہمارا نظریہ عقیدہ ہے، یقیناً یہ اسلام کا نظریہ ہے، مسلمانوں کا، قرآن کا نظریہ ہے، خدا مادی وجود نہیں ہے، پروردگار عالم نے مادے کو خلق کیا ہے بے شک، تو خدا کو آپ مادے میں کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ مگر وہ کہ جو خدا کے بارے میں یہ کلیئرٹی نہیں رکھتے، ان کے پاس کہاں اتنا علم ہے کہ وہ خدا کا انکار کر رہے ہیں؟ بہت توجہ کیجئے گا، یہ بہت اہم تبصرہ ہے۔ خدا کا انکار کرنے کے لیے جتنے علم کی ضرورت ہے اتنا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے اپنی تحقیق کہاں تک کی؟ آپ نے تو ابھی پوری دنیا کو بھی چیک نہیں کیا، دنیا کے ماورا کتنی چیزیں ہیں، اس کائنات کے اندر کتنے سیارے اور کتنے ستارے اور کتنی گیلیکسیز، یعنی خدا کے پاس اگر کسی کے لیے وہ تصور نہ بھی ہو جو اسلام پیش کرتا ہے اور وہ مادی وجود ہی کو تلاش کر رہا ہو اور اسی کائنات میں تلاش کر رہا ہو، تو ساری گیلیکسیز کو چیک کرنے کے بعد جو کروڑوں اور اربوں اور کھربوں پر مشتمل ہے، پھر اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے تلاش کر لیا اور خدا نہ ملا، تو یقیناً وہ کہنے میں کچھ حق بجانب ہوگا، مگر تلاش ناقص ہے تو انکار خدا کی گنجائش کیسے پیدا ہوگی؟ تلاش ناقص ہے، یہ اس صورت میں کہ جب ہم خدا کے وجود کو بڑے ناقص لیول کے اوپر ایکسیپٹ کریں، ورنہ خدا کہکشاؤں کے اندر آپ کا تلاش کر رہے ہیں۔ پروردگار خداوند متعال کوئی مادی وجود نہیں ہے کہ پروردگار عالم کو ان چیزوں کے اندر تلاش کیا جائے. بس برادران عزیز، میں اس مرحلے پر آپ کو اس سے زیادہ روکنا نہیں چاہتا، بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، لیکن غور فرمائیے گا کہ جتنے بھی سلسلے ہیں، سیٹ اپس ہیں، ان کے اندر آپ کو یہ فلو نظر آئے گا. اگر حس کے اوپر آپ کامل اعتماد کریں، دھوکہ کھائیں گے. حس پلس انٹلیکٹ، اگر آپ دین کو انٹلیکٹ کے بغیر سمجھنا چاہیں، عقل کے بغیر سمجھنا چاہیں، تو کوئی کامن ڈینومیٹر نہیں. پھر تو دلیل وہی ہے کہ چونکہ میرے ماں باپ یہ کرتے ہیں لہٰذا میں بھی یہ کر رہا ہوں. پروردگار عالم نے قرآن مجید کو یہی امتیاز حاصل ہے کہ قرآن مجید تو اس کو ہٹ کرتا ہے، اس کو کریٹیسائز کرتا ہے. اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کو فالو کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کو فالو کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو عمل کرتے ہوئے دیکھا. پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر تنقید کیا کرتا ہے؟ پروردگار یہ نہیں کہتا کہ باپ دادا کے عمل کو اپنے لیے حجت قرار دیتے ہو، نہیں، وہاں پر بھی معیار کی طرف متوجہ کرتا ہے. اولو کانا آباؤہم لا یعقلون شیئا، کیا اس کے بعد بھی تم اپنے ماں باپ ہی کو فالو کرو گے چاہے تمہارے ماں باپ نے عقل کو استعمال نہ کیا ہو اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہو؟ یعنی اگر انہوں نے عقل کو استعمال کیا ہوتا تو تمہیں دلیل دیتے، وہ دلیل نہیں دیتے، دھونس کے ذریعے سے تمہیں مجبور کر رہے ہیں. جب دھونس کے ذریعے سے مجبور کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کام عاقلانہ نہیں ہے. جب عاقلانہ کام نہیں ہے تو تمہیں کیا ضرورت ہے کہ اس غیر عاقلانہ کام میں اپنے ماں باپ کو فالو کرو؟ ماں باپ کی عزت کرنا اور ہے، اپنی عقل کو معطل کر کے اندھے بن کر اس بات کو قبول کرنا اور بات ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اب برادران عزیز، قضیہ کیا ہے؟ آپ ایک بات کہہ سکتے ہیں اور بالکل آپ کو کہنے کا حق ہے، یعنی میرے نوجوان دوست، بزرگان تو ظاہر ہے کہ ثواب کے لیے آئیں، اگر نوجوان دوست یہ بات کہہ سکتے ہیں اور ان کو کہنا چاہیے کہ صاحب پھر اسلام نے بھی عمل کی منزل پر تو اتباع کا مطالبہ کیا ہے، بالکل مطالبہ کیا ہے، مگر اتباع کی منزل پر، فالو کرنے کی منزل پر، ایک مرتبہ یہ تو اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ حکم خدا ہے. اگر یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ حکم خدا ہے، دیکھیے اصول کافی کے اندر پہلا ہی چیپٹر ہے جس کا نام ہے کتاب العقل والجہل، پہلا ہی چیپٹر. دوسرے چیپٹر کا نام ہے کتاب العلم، یعنی یہ شیخ محمد ابن یعقوب کلینی کی بڑی حسین ترتیب ہے کہ انہوں نے پہلا چیپٹر کتاب الایمان نہیں رکھا، کتاب الاطاعت نہیں رکھا، انہوں نے پہلا چیپٹر رکھا کتاب العقل والجہل. پہلی بات تو یہ ہوگی کہ معصوم نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، پھر دوسرا چیپٹر رکھا کتاب العلم، اور پھر اس کے بعد بحث کو آگے بڑھایا. اس کتاب العقل والجہل کے اندر آخری حدیثوں کے اندر ایک حدیث آپ کو ملے گی کہ کسی نے امام سے عقل کے بارے میں پوچھا. اب پورا چیپٹر آپ پڑھتے چلے جائیے، عقل یہ اور عقل وہ، العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے، العقل مکتسب بہ الجنان، عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے جنت کمائی جاتی ہے، عقل یہ عقل وہ، اتنی تعریفیں. تو راوی نے سوال کیا امام سے کہ مولا اب آپ بتائیے کہ عقل اتنی اہم ہے تو عقل کے بعد تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں، عقل کے بعد تو کسی اور چیز کی ضرورت، کوئی حاجت ہی نہیں. یہ کس نے کہا کہ عقل کے بعد علم کی ضرورت نہیں ہے؟ عقل تو تھی ہی اس لیے کہ اس کے ذریعے سے علم کو حاصل کیا جائے. پروردگار عالم نے سینسز اس لیے دیے تھے، جہاں سے بات شروع ہوئی، کہ ان کے ذریعے سے مشاہدہ کرو، آوازیں سنو، اور عقل کو را مٹیریل فراہم کرو تاکہ را مٹیریل کو پروسیس کرنے کے بعد عقل نتیجہ دے سکے. دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب کے ساتھ یہی ہوگا، دنیاوی علوم کے اندر یہی ہوگا، کیمسٹری ہو، فزکس ہو، بایولوجی ہو، جتنے علوم ہیں ان کے ساتھ یہی ہوگا، اس لیے کہ مشاہدات کی رینج میں ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ضرورت کہاں پیش آتی ہے؟ وہی کی، خارجی ہدایت کی الگ سے ضرورت کہاں پیش آتی ہے؟ ہمارا کیس یہ ہے کہ ہمارے پاس پروردگار عالم نے حواس خمسہ ہمیں دیے اور عقل ہم کو دی، یہ سب کے پاس ہے. جتنے بھی نارمل انسان ہیں، انٹینسٹی کا فرق ہوگا، کسی کا آئی کیو زیادہ ہوگا, کسی کا آئی کیو کم ہوگا, کسی کی آنکھیں 6x6 ہوں گی, کسی کی کمزور ہوں گی, یہی ہے. لیکن جو نارمل انسان ہے اکثریت, ان کو پروردگار عالم نے حواس خمسہ 5 senses اور عقل یہ عطا کیا, یہ سب کو دیا. اور اب پروردگار عالم نے انسان کے لیے نبیوں کا انتخاب کیا. ہر ایک کو نبی نہیں بنایا, ہر ایک کو رسول نہیں بنایا, ہر ایک کو امام نہیں بنایا. پروردگار عالم نگاہ انتخاب جہاں ٹھہری اس کو منتخب کیا اور مصطفیٰ بنایا, مجتبیٰ بنایا, مرتضیٰ بنایا, یہ پروردگار نے کیا. ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں برادران عزیز, امتحان اسی چیز کا نام ہے. قضیہ کیا ہے؟ دنیا کے جتنے علوم ہیں وہ ہمارے مشاہدات کی رینج میں آتے ہیں, ہماری آنکھوں کی ایک رینج ہے, اس سے آگے آنکھ نہیں دیکھ پاتی. ہمارے کانوں کی بھی ایک رینج ہے, اس سے زیادہ دور کی آواز ہم سن نہیں پاتے. ہم نے علوم کو ترقی دی, خود اختیاری علمی ترقی, اور اس کے نتیجے میں کیا کیا؟ یہ آنکھ جہاں تک دیکھ سکتی تھی اس کی وسعت میں اضافہ کیا. یہ آنکھ ایک رینج میں دیکھ سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتی. اگر آنکھ کمزور ہے تو اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے ہم نے چشمہ ایجاد کیا. اس چشمے کے ذریعے سے آنکھ کا وژن بڑھ نہیں رہا, جو کمی تھی اس کمی کو کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ یہی ہے. یہ کان خدا نہ کرے اگر اس میں کمی رہ جائے تو آپ نے ہیئرنگ ایڈ لگا لی, وہ مشین لگا لی. اس مشین کے ذریعے سے تو کمی کو دور کیا جا رہا ہے کہ کچھ نارمل سطح کے اوپر اس صلاحیت کو لایا جا سکے. لیکن نہیں, اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کو انہانس کریں, بڑھانا چاہتے ہیں. تو بڑھانے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا صاحب میری آنکھ یہاں تک دیکھ سکتی ہے, اگر درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو میری آنکھ یہاں تک دیکھ سکتی ہے, اس کی رینج ہے. ٹیلیسکوپ ایجاد کیا, دوربین ایجاد کی. اس کو دوربین کہتے ہیں اس لیے کہ دور کا منظر نظر آ سکے. اب یہ آنکھ, اس کا وژن بڑھ گیا, وہ آگے تک دیکھ سکتی ہے, درست. یہ کان ایک رینج میں آواز کو سن سکتے تھے, اس سے آگے اگر آواز ہے تو یہ کان معطل ہو جائیں گے, نہیں سن پائیں گے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ٹیلی فون ایجاد کیا, ٹیلی فون کو کان پر لگایا, اب دور کی آواز قریب سنائی دے رہی ہے. ایسا ہے. اچھا, یہ زبان جو ہے بہت ہم چیخ مار کر بولیں, کچھ بھی کریں, ایک رینج تک جائے گی, اس کے آگے نہیں جائے گی. آپ نے مائک بنا لیا, اس کی رینج کو بڑھا دیا. ٹیلی فون کے ذریعے سے بولیں گے تو امریکہ تک آواز چلی جائے گی, یہ ہوگا. ہم نے رینج کو بڑھا دیا. میرا سوال صرف اتنا ہے, نہیں اور آگے بڑھئے. دور تک دیکھنے کے لیے دوربین بنائی, اور جو بہت چھوٹی مخلوقات تھی ان کو دیکھنے کے لیے خوردبین بنا لی, مائکروسکوپ, کہ جو نیکڈ آئی سے نظر نہیں آ سکتی, اتنے چھوٹے ہیں, ان کو آبزرو کرنے کے لیے ہم نے مائکروسکوپ بنا لی, اور اس میں سلائڈ کے اوپر لگا کے اس کو آبزرو کرنا شروع کر دیا. سوال صرف اتنا ہے, یہ بتائیے, یہ جو ہم نے دوربین آنکھوں پر لگا لی تو نظر میں وسعت پیدا ہوئی یا نظر انلمیٹڈ ہو گئی؟ آگے تک دیکھ پا رہی ہے یا سب کچھ دیکھ پا رہی ہے؟ تھوڑا آگے تک دیکھ پا رہی ہے مگر سب کچھ تو ابھی بھی نہیں دیکھ پا رہی. یہ کان جو آواز سن رہے ہیں تو دور کی آواز قریب سن رہے ہیں, مگر کیا ساری آواز سن رہے ہیں؟ ساری آوازیں تو اب بھی نہیں سن پا رہے. مجھے ایک بات بتائیے کہ وہ کون سی دوربین ہے کہ جس کو میں آنکھوں سے لگا لوں تو مجھے لوہے محفوظ کی عبارت لکھی بھی نظر آنا شروع ہو جائے؟ وہ کون سی دوربین ہے اور وہ کون سا ٹیلی فون ہے کہ جس کو آن کروں تو وہی کی آواز میرے کانوں تک آنا شروع ہو جائے؟ وہ کون سا ٹیلی فون؟ نہ ایسی کوئی دوربین ہے نہ ایسا کوئی ٹیلی فون ہے. اگر ایسا کوئی انسٹرومنٹ ہے تو اسی کا نام وہی ہے کہ جسے پروردگار اپنے مخصوص بندوں کے اوپر نازل کرتا ہے. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر انسان کی عقل جواب دے جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ عقل کو معطل کیا گیا ہے, عقل نے اپنے لمٹ کو پہچانا ہے کہ میرے پاس جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ ان سینسز کے ذریعے سے آ رہا ہے, مگر اگر رینج اتنی آگے کی ہے کہ جہاں پر یہ آنکھ دیکھ ہی نہیں پاتی تو ڈیٹا کہاں سے ملے گا جس کو میں پروسیس کروں؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ آواز مجھ تک پہنچ ہی نہیں پا رہی, تو میں کیسے اس آواز کی روشنی میں کوئی نتیجہ قائم کروں؟ ٹیلی فون آپ نے آن کیا, دور کی آواز سنی, آپ نتیجہ قائم کرنے لگے, بہتر نتیجہ قائم کرنے لگے, مگر سوال سارا یہ ہے کہ انلمیٹڈ تو نہیں ہوا, وہاں کی آواز یہاں تک کیسے پہنچے؟ پروردگار عالم نے اس کو ہر ایک کے لیے قرار نہیں دیا، اور امتحان اسی کا ہے کہ اب پروردگار نے جن کو منتخب کیا ہے، جن کو مصطفیٰ بنایا ہے، جن کو پروردگار نے قریب کیا ہے، جن کو وجی بنایا ہے، یہ افراد جب اس پیغام کو پہنچاتے ہیں تو کیا اس پیغام کو بھی قبول کیا جاتا؟ آنکھ سے ملنے والے ڈیٹے کو عقل ایکسیپٹ کرتی ہے، کان سے سننے والی آواز کو عقل ایکسیپٹ کرتی ہے، اب جو وحی کے ذریعے سے انسٹرکشنز مل رہی ہیں اس کو بھی انسان قبول کرتا ہے یا نہیں؟ یہی منزل امتحان ہے، یہی وہ امتحان ہے کہ جو پروردگار چاہتا ہے۔ اب دیکھیے برادران عزیز، سوال تو پھر وہی ہے کہ وہ جو شخص میرے پاس آ کر یہ کہہ رہا ہے میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اس کے فیچرز کیا ہیں؟ کیا ایسا ہے کہ جتنے باقی انسان ہیں ان کے دو ہاتھ ہیں اور اس کے 26 ہاتھ ہیں؟ میں کیسے پہچانوں؟ مجھے کیسے پتا چلے؟ وہ جو عام انسان ہیں ان کے دو پیر ہیں اور جس کو خدا نبی بناتا ہے اس کے 200 پیر ہوتے ہیں، مجھے کیسے پتا چلے؟ عقل یہ سوال کرنے میں حق بجانے پہ، عقل یہ سوال کرنے میں بالکل حق بجانے، وہ کہے کہ مجھے پتا تو چلے کہ یہ جس کو نبی کے طور پر میرے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ واقعی نبی ہے یا عنوان نبی لے کر آ گیا ہے مگر حقیقت نبوت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر صرف دعوے ہی کے اوپر ایکسیپٹ کرنا ہے تو مرزا غلام احمد کو بھی قبول کریں، مسلمہ کذاب کو بھی قبول کریں، دعویٰ تو انہوں نے بھی کیا۔ کیا جھوٹے دعوے داران نبوت نہیں ہوتے ہیں؟ جب خدائی کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گئے فرعون جیسے، تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے میں تکلف کیا ہے؟ تو جھوٹا دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اب سوال سارا یہی ہے کہ میں کیسے اس بات کو جج کروں اور پہچانوں کہ یہ واقعی نبی ہے یا نہیں ہے؟ پروردگار عالم نے اس موقع پر پھر ایک مرتبہ عقل کو استعمال کرنے کا حکم دیا کہ عقل کے ذریعے سے یہ پہچانوں۔ اگر یہ خدا کا نمائندہ ہے تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی سند ایسی ہونی چاہیے کہ جو اس کے دعوی نبوت کی دلیل بن سکے۔ اسی سند کا دوسرا اصطلاحی نام معجزہ ہے۔ معجزے کا مطلب ہی یہ کہ وہ عاجز کر دے۔ اگر وہ عاجز کر دے تب تو ٹھیک ہے، یہ اسپیشل ہے، روٹین سے ہٹ کر ہے۔ اور اگر عاجز کرنے میں ناکام ہو جائے، جس چیز کو یہ بطور معجزہ پیش کر رہا ہے اس کا کوئی جواب لے آئے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دعوی نبوت باطل ہے، غلط ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز، یہ بلب جب پہلی مرتبہ بنایا گیا ہوگا، ایڈیسن نے بنایا، تو معجزہ ہی لگا ہوگا کہ صاحب یہ تو عجیب کام کر دیا جو کوئی دوسرا نہیں کر پایا۔ مگر آپ مجھے بتائیے یہ کتنے دن تک دھوکا رہے گا؟ ایک دن، دو دن، تین دن، ایک مہینہ، دو مہینہ؟ ایک وقت آئے گا کہ جب بلب کو اسٹڈی کیا جائے گا اور اس جیسا دوسرا بلب بنا دیا جائے گا۔ جیسے ہی دوسرا بلب بنا تو ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ہیومن ورک تھا، یہ کسی انسان کا کام تھا، اس نے اپنی عقل کو استعمال کیا، کچھ اسرار کو منکشف کیا، گتھیوں کو سلجھایا، چیزوں کو جوڑا اور ایک ایسا وجود بنا دیا کہ جس کے ذریعے سے روشنی کی کرنیں نمودار ہوتی ہیں۔ بالکل درست ہے، اس نے ایسا کیا، دیکھ کے اس کی کاپی بنا دی، جب کاپی بن گئی تو اس کا جواب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقل انسانی کا شاہکار تو ہو سکتا ہے مگر معجزہ نہیں ہو سکتا۔ جواب آ گیا۔ اگر کسی شخص نے پہلی مرتبہ پنکھا بنایا تو ہو سکتا ہے اس پنکھے کو بھی فرسٹ ٹائم میں معجزہ ہی سمجھا گیا ہو، چاہے اس نے دعوی نبوت نہ بھی کیا ہو کہ بھائی یہ کام کوئی دوسرا کہاں کر سکتا ہے۔ لیکن آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ جب پنکھا اس نے بنایا تو یہ فرسٹ موور ایڈوانٹیج اس کو حاصل تھا، مگر دوسرے نے دیکھا اور ایک پنکھا تیار کر کے رکھ دیا کہ کام تو آپ نے بہت اچھا کیا، مگر ایسا نہیں ہے کہ آپ ہی کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، یہ معجزہ نہیں ہے۔ جب یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ کام دوسرا بھی کر سکتا ہے، اس کے بعد وہ کام معجزہ نہیں ہوتا، وہ انسان کی علمی ترقی ہوتی ہے، عملی ترقی ہوتی ہے، جس کا مظاہرہ اس آبجیکٹ کے ذریعے سے یا ایجاد کے ذریعے سے سامنے آتا ہے، مگر اس کو معجزہ نہیں کہہ سکتے۔ معجزہ اس وقت ہوگا جب دوسرے عاجز ہو جائیں اور بیک زبان کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کام کو انجام نہیں دے سکتا، نہ میں، نہ یہ، نہ وہ، نہ کوئی اور۔ جب یہ اسٹیبلش ہوگا تب وہ چیز کہلائے گی معجزہ، اس سے پہلے وہ معجزہ نہیں ہے۔ آپ نے غور فرمایا, اب جس نبی کی نبوت جس پیریڈ کے لیے اور جتنے علاقے کے لیے, اس علاقے کے افراد اس ٹائم پیریڈ میں اس معجزے کا جواب نہیں لا سکتے. اگر نبوت ختم ہو گئی تو معجزہ انویلڈ ہو گیا, اگر نبوت ختم تو معجزہ انویلڈ ہو گیا. اب اگر کوئی جواب بھی لے آئے تو نو مور معجزہ از اپلیکیبل. وہ معجزہ اپلیکیبل کہاں ہے کہ اب اگر آپ جواب لے کر آ گئے تو وہ معجزہ خالدہ نہیں تھا. معجزہ خالدہ کا مطلب ہوتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معجزہ ہو, فار ایور ایور گرین, جو ہمیشہ کے لیے معجزہ قرار دیا جائے. اس کی ضرورت اس وقت پیش آئے گی جب نبوت بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں برادران عزیز, اور بہت قریب ہو کر سوال کرتا ہوں, یہ مجھے بتائیے ہمارے نبی ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی کی نبوت ویلڈ ہے؟ قیامت تک ویلڈ ہے. پیغمبر اکرم نے بہت سارے معجزات دکھائے, بہت سارے. ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو نبی نہیں مانیں گے, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ایسا نہیں یہاں سے کوئی شوشہ لے کر چلا جائے اور بعد میں میرے لیے کوئی مشکل ہو جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں, نبی برحق ہیں. میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, آپ نے حضرت عیسیٰ کو نبی کیوں مانا؟ آپ کہیں کہ صاحب انہوں نے مردوں کو زندہ کیا, آپ کے سامنے کیا, جس کے سامنے کیا وہ مانے؟ معجزہ انہوں نے دیکھا, آپ کے پاس تو رپورٹ ہے, آپ کے سامنے معجزہ نہیں ہے, آپ کے سامنے رپورٹ ہے. آپ کے پاس تو ایک خبر ہے کہ کسی زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا تھا. کیا ہوگا؟ اگر کیا تھا تو جس کے سامنے کیا تھا وہ نبی مانے؟ میں کیوں مانوں؟ آپ کیوں مان رہے ہیں؟ عقل انسانی کہتی ہے کہ جس کے سامنے یہ کام ہوا وہ مانے. آپ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے, کیسے پتا چلا؟ انہوں نے معجزہ دکھایا تھا. کیا معجزہ دکھایا تھا؟ کہ وہ عصا کو پھینکتے تھے وہ اژدہے میں تبدیل ہو جاتا تھا. آپ کے سامنے ہوا؟ نہیں. میرے سامنے ہوا؟ نہیں. میں اور آپ کیوں مان رہے ہیں؟ جس کے سامنے کیا وہ مانے, میں اور آپ کیوں مان رہے ہیں؟ آپ نے غور فرمایا, یہ کوشچن, یہ سوال جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے اوپر اپلیکیبل ہے, آبجیکشن, موسیٰ علیہ السلام کے معجزے پر اپلیکیبل ہے, آبجیکشن کی صورت میں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور ہمت کر کے سوال کرتا ہوں, ختمی مرتبت کو تو میں اور آپ سب مانتے ہیں, ہماری جانیں قربان اس آخری نبی پر, کیا کہنا اس کی شان کا؟ اب آئیے ذرا ہم اسٹڈی کریں کہ اس نبی نے کتنے معجزے دکھائے. بہت سارے معجزے دکھائے, پوری پوری کتابیں لکھی گئیں. سورج کو پلٹا دیا, چاند کے دو ٹکڑے کر دیے, ستارے کو اتروا دیا, سنگریزوں نے ہاتھوں پر تسبیح پڑی, یہ سب معجزات ہیں. بالکل ہیں, اعتراض تو وہی ہے, اعتراض تو وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے پر اعتراض تھا کہ مردے کو زندہ کیا آپ کے سامنے کیا, موسیٰ کا عصا اژدہا بن گیا آپ کے سامنے ہوا. اب میرا سوال ہے کہ چاند کو دو ٹکڑے کر دیا آپ کے سامنے کیا, آپ کے سامنے کیا؟ نہیں. جس کے سامنے کیا وہ مانے. سورج کو پلٹا دیا آپ کے سامنے پلٹایا, میرے سامنے پلٹایا؟ نہیں. تو آپ کیوں مان رہے ہیں؟ میں کیوں مان رہا ہوں؟ سنگریزوں نے ہاتھوں پر تسبیح پڑی آپ کے سامنے, میرے سامنے, تو میرے لیے یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ اس ابو جہل کو چاہیے اس پر حجت تمام ہوئی ہے, وہ کلمہ پڑھے, میں اور آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو جس طرح سے عیسیٰ کا معجزہ رپورٹ بن کر پہنچا, موسیٰ کا یہ معجزہ رپورٹ بن کر پہنچا, اسی طریقے سے ختمی مرتبت کے یہ سارے معجزات رپورٹ بن کر پہنچے. اگر آج بھی اس آخری نبی کی نبوت ہے اور قیامت تک اس نبوت نے جانا ہے, تو جس طرح سے معجزے کی کل ضرورت تھی آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی. اور اب اس کے بعد آیت قرآن سنیے کہ یاسین والقرآن الحکیم, اے سید اے سردار, والقرآن الحکیم, یہ قرآن حکیم گواہی دے رہا ہے, انک لمن المرسلین, تو یقیناً رسولوں میں سے ہے. جب تک قرآن موجود ہے معجزہ موجود ہے, معجزہ موجود ہے, دلیل رسالت موجود ہے. قرآن کا تحریف سے محفوظ ہونا اسی لیے اتنا ضروری ہے کہ رسالت محدود نہیں ہے, رسالت نے قیامت تک جانا ہے. اور جب رسالت نے قیامت تک جانا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قیامت تک اس کا معجزہ ہونا ضروری ہے. جس طاقت اور فورس کے ساتھ, جس قوت کے ساتھ قرآن کل کہہ رہا تھا اسی قوت کے ساتھ آج کہہ رہا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے کہ جس کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، زیادہ زحمت مت کرو، بس ایک سورے کا جواب لے آؤ، اگر لے آؤ تو مان لینا کہ یہ معجزہ نہیں ہے، لیکن اگر جواب نہ لا سکو، لم تفعلوا ولن تفعلوا، اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، ذرا تیور تو آپ دیکھیں آیت کے، اگر تم یہ نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر اس کے بعد ڈرو کہ عاجز ہونے کے بعد تم نے یہ تو قبول کر لیا کہ یہ معجزہ ہے، جب معجزہ مان لیا تو نبوت اور رسالت اسٹیبلش ہو گئی، اب بھی تم اس نبی کی بات کو قبول نہیں کرتے تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے، نبوت کے عہدے کے احترام کے بھی خلاف ہے، اور پروردگار کی معصیت ہے۔ اب اس کے بعد جتنی چیزوں کو مانا جائے گا وہ پیچھے ہوں تب بھی اس نبی کے کہنے پر مانا جائے گا، اور وہ تمام تر چیزیں جو آگے ہیں وہ بھی نبی کے کہنے پر مانی جائیں گی۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کی وجہ سے نہیں مانا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت کی وجہ سے نہیں مانا، توریت کے اندر جو کچھ ہے اگر اس کو کھول کھول کر پڑھنا یہاں پر شروع کروں، یقین کیجیے آپ ممبر پر نہیں بیٹھنے دیں گے۔ انجیل کے اندر جیسی عبارتیں موجود ہیں، انٹرنیٹ پر اس کے بہت ساری مثالیں موجود ہیں، آپ خود بھی اگر مطالعہ کریں آپ کو اندازہ ہوگا کہ عبارتیں ایسی ہیں کہ جن کو پڑھا نہیں جا سکتا، ایسی فحش عبارتیں۔ ہم نے انجیل کو پڑھ کر عیسیٰ کو نہیں مانا، ہم نے توریت کو پڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، پھر ہم نے کیوں مانا؟ ہم نے محمد عربی کی گواہی کی وجہ سے مانا، ہم نے ان کی گواہی کی وجہ سے مانا۔ جب ان کی نبوت قرآن کے ذریعے اسٹیبلش ہو گئی، یہ اگر اسٹیبلش ہو گیا کہ ہاں یہ قرآن معجزہ ہے، ون، اس کا کوئی جواب نہیں لا سکا، ٹو، اس کے ذریعے سے رسول کی رسالت اسٹیبلش ہو گئی، اب اس کے بعد ہماری نگاہیں پیغمبر اکرم کے لبوں پر ٹھہری ہوئی ہیں، وہ کیا بولتے ہیں؟ اگر وہ یہ گواہی دیں کہ مجھ سے پہلے عیسیٰ نبی تھے، ہم کہیں گے آمنا، ہم ایمان لائے آپ کی گواہی پر۔ وہ کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ موسیٰ نبی تھے، ہم کہیں گے ہم ایمان لائے، آمنا، آپ کی گواہی پر ہم ایمان لائے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی نبوت کو قبول کیا ہے محمد عربی کی گواہی پر، سب نبوتوں کو قبول کیا ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ معجزہ دکھایا، ہم نے قبول کیا۔ انہوں نے کہا عصا اجدہے میں تبدیل ہوا، ہم نے قبول کیا۔ انہوں نے کہا وہ مردے کو زندہ کرتے تھے، ہم نے قبول کیا۔ اب سارا دار و مدار ہے پیغمبر کی گواہی پر، ماضی میں جس جس کا نام لے کر وہ بتاتے جائیں گے کہ یہ نبی تھا، ہم ایمان لانے کا اعلان کریں گے۔ نہ ہماری آدم سے کوئی رشتہ داری، اس اعتبار سے تو ہے کہ ان کی نسل میں، مگر براہ راست ہمارا کیا تعلق؟ اگر براہ راست آپ ڈھونڈیں تو بھائی ہوتے ہیں، باپ ہوتے ہیں، دادا ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ ہمیں تو پتا چلا کہ پیچھے کہیں جا کر کوئی شخصیت ہے جس کو آدم کہتے ہیں، ہم نے کیوں مانا ان کے کہنے پر؟ اگر یہ کہیں کہ آدم نہیں کوئی دوسرا نام دیں، ہم وہ مان لیں گے۔ ہم سب کچھ مان رہے ہیں عقل کی گواہی کی وجہ سے کہ یہ معجزہ ہے، عقل کے تصدیق کرنے کے بعد، اس کی رسالت کو قبول کرنے کے بعد، اس کی بات کو سن سن کر آدم سے عیسیٰ تک تمام نبوتوں کی گواہی دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ نے کہا ہم آدم کو نبی مانیں گے، آپ نے کہا ہم زکریہ کو نبی مانیں گے، آپ نے کہا ہم یحییٰ کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، ابراہیم کو، نوح کو، سب کو آپ کے کہنے پر نبی مانیں گے۔ اب ہم نے اگلا سوال کیا، آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ انہوں نے کہا نہیں آئے گا۔ آمنا، جب آپ کے کہنے پر پچھلی نبوتوں کو مانا، آپ کے کہنے پر آپ کی نبوت کو قرآن کے ذریعے مانا، اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ انہوں نے کہا نہیں آئے گا۔ ہم نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی اور سلسلہ ہے؟ انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے۔ یقین کیجئے کہ نہ علی کو اپنی وجہ سے مانا، نہ اپنی مرضی سے مانا، جس کے کہنے پر آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کو مانا، اسی کے کہنے پر علی سے مہدی تک اماموں کو مانا۔ ہماری کیا رشتہ داری ہے؟ یعنی سادات کی تو پھر ہوگی، وہ ہماری کیا رشتہ داری ہے؟ کون سے، یعنی اس اعتبار سے کوئی رشتہ بنتا؟ کچھ بھی نہیں۔ مگر ہم کیوں مان رہے ہیں؟ ہم کیوں کہہ رہے ہیں علی مولا؟ ہم کیوں کہہ رہے ہیں علی ولی اللہ؟ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ علی کے بعد حسن، ہم کیوں کہہ رہے ہیں حسن کے بعد حسین، ہم کیوں کہہ رہے ہیں ان کے بعد زین العابدین، ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ 12 ہوں گے؟ ہمیں 12 پر کوئی اصرار نہیں، 1200 ہو جائے، 12000 ہو جائے، ہمیں 124000 انبیاء کے عدد پر کوئی اصرار نہیں. اگر 124000 ہیں تو محمد مصطفیٰ کی گواہی پر 124000 کو مانیں گے، اگر وہ گواہی دیں 1 کروڑ کی تو ان کی گواہی پر 1 کروڑ کو مانیں گے. بالکل اسی طریقے سے ہمیں 12 پر کوئی اصرار نہیں، ہمیں تو پیغمبر اکرم کی گواہی کا انتظار ہے. وہ کہیں 1 لاکھ امام ہوں گے، ہم 1 لاکھ مانیں گے. وہ کہیں 50 ہوں گے، ہم 50 مانیں گے. وہ کہیں 25 ہوں گے، ہم 25 مانیں گے. اور وہ اگر کہیں کہ 12 ہوں گے، ہم 12 مانیں گے. وہ علی کو ہاتھوں پر بلند کریں، علی کو مانیں گے، کسی اور کو بلند کرتے تو ہم اس کو مان لیتے. یہ ہمارا اختیار نہیں ہے، طے خدا نے کیا، اعلان مصطفیٰ نے کیا. یقین جانیے کہ برادران عزیز روٹ یہی ہے. ہم کسی دین کو کیوں مانیں جب تک ہماری عقل گواہی نہ دے؟ عقل معجزے کی طلبگار ہے، ورنہ کوئی اور فیچر ایسا نہیں ہے. 2 کی جگہ 20 ہاتھ نہیں ہیں، 2 پیروں کی جگہ 200 پیر نہیں ہیں، فیچرز وہی ہیں. اور اب اگر ہمارا مطالبہ ہے معجزہ، قرآن آ گیا، قرآن کے ذریعے رسول کو مان لیا، رسول کی گواہی پر پچھلے انبیاء کو مان لیا، اور مسئلہ بہت آسان ہے. بخاری کی حدیث دیکھ لیجئے، صحیح ستہ کے اندر جابر ابن سمرہ کی روایت، عبداللہ ابن عمر کی روایت. اگر تفصیل پڑھنا چاہیں تو آپ کو اس موضوع پر مستقل کتابیں ملیں گی، مستقل کتابیں. پیغمبر نے 12 کا ذکر کیا، 12 کی بات کی کہ میرے بعد 12 ہوں گے. پیغمبر اکرم جب 12 کہہ رہے ہیں تو ہم نے 12 کو مانا. یقین کیجئے کہ اگر کوئی منزل تحقیق پر ہو، مناظرہ نہ نہیں، منزل تحقیق پر ہو، انصاف سے حق کی تلاش میں ہو، تو اس کے لیے بہت آسان ہے. وہ دیکھ لیں کہ پیغمبر اکرم کی 12 کے متعلق یہ حدیث ہے یا نہیں. اگر پیغمبر اکرم کی 12 کے متعلق حدیث ہے تو اب اس کو جستجو ہونی چاہیے کہ پیغمبر کے بعد جتنے بھی اسکول آف تھاٹ بنے، جتنے بھی نظریات آئے، جتنے بھی فرقے آئے اوور دا پیریڈ آف ٹائم، وہ چیک کریں کہ 12 کہاں پر ہے، وہ چیک کریں کہ 12 کہاں پر ہے. اگر 2 جگہوں پر 12 مل جائیں تو کنفیوژن ہے کہ پتہ نہیں یہ 12 صحیح ہے یا وہ 12 صحیح ہے. اگر 3 یا 4 اسکول آف تھاٹ مل جائیں اور ہر ایک اپنے اپنے 12 پیش کر رہے ہوں تو پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ پتہ نہیں یہ 12 ہے یا یہ 12 ہے یا یہ 12 ہے یا یہ 12 ہے. مگر اگر تمام اسکولز آف تھاٹ کو چیک کریں اور 12 صرف ایک جگہ پر ملے تو ماننا پڑے گا کہ کسی قسم کا کوئی کنفیوژن نہیں، 12 کی گواہی تھی اور یہ 12 موجود ہیں. مولانا وحید الزمان حیدرآباد دکن کے عالم، اہل حدیث عالم، شیعہ نہیں ہے، اور انہوں نے بڑی کتابیں لکھی. انہیں کی کتاب کا ایک نام ہے لغات الحدیث، حدیث کی ڈکشنری. جس طریقے سے میڈیسن کی الگ سے ڈکشنری آتی ہے، وکیلوں کے لاس کے حوالے سے الگ سے ڈکشنری آتی ہے، انہوں نے ایک کتاب کئی جلدوں پر ترتیب دی جس کا نام رکھا لغات الحدیث، حدیث کی ڈکشنری. اور اس کے اندر انہوں نے انصاف کا مظاہرہ کیا، ساستہ کو بھی شامل کیا، یعنی جو لفظ اس میں آئے ہیں، اسی طرح سے کتب امامیہ کو بھی شامل کیا، اصول اربعہ کو بھی، کافی کے اندر دوسری کتابوں سے بھی الفاظ کو انہوں نے اس لغت کا حصہ بنایا. لغات الحدیث ایک کتاب ہے، دوسری کتاب صحیح بخاری کی شرح، صحیح مسلم کی شرح، ساستہ کی مکمل شرح انہوں نے اردو میں لکھی، کتابیں اویلیبل ہیں. علامہ وحید الزمان حیدرآباد دکن کے بہت مشہور عالم ہیں، اگر آپ انٹرنیٹ پر بھی چیک کریں گے تو بہت سی کتابیں وہاں پر مل جائیں گی. ان ساری کتابوں کے اندر اگر لغات الحدیث لکھ رہے ہیں تو خلیفہ کا لفظ آئے گا، جب خلیفہ کا لفظ آئے گا تو بتائیں گے کہ یہاں یہاں یہ خلیفہ سے متعلق حدیث آئی ہے. وہیں پر وہ یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ اس موقع پر پیغمبر نے کہا میرے بعد 12 ہوں گے، انہوں نے ڈسکس کیا. صحیح بخاری کی شرح لکھنے بیٹھے تو وہ حدیث تو آئے گی کہ جہاں پیغمبر اکرم نے کہا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، وہاں پر بھی ان کو تشریح کرنی. وہ لکھ ہی رہے ہیں شرح تو ان کو شرح تو لکھنی. دوسری ساستہ کی کتابیں جب وہاں پر بھی حدیث اثنا عشر پر پہنچیں گے، خلیفہ پر پہنچیں گے، تو 12 کے عدد کو بھی سمجھانا ہے اور 12 خلفاء کو بھی سمجھانا ہے. یقین کیجئے کہ بہت پریشان ہوئے، بہت پریشان ہوئے. جتنی مرتبہ انہوں نے قلم اٹھایا اور 12 گننے چاہے تو 12 پورے نہیں ہوئے، 12 پورے نہیں ہوئے۔ بعض جگہوں پر خلفائے راشدین سے شروع کیا، پھر درمیان میں بنو امیہ کے کچھ افراد کو ایگزمپٹ کیا، ہٹایا، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو ایڈ کیا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ مگر 12 تو نہیں ہو رہے، 12 تو نہیں ہو رہے۔ لغات الحدیث کے اندر پھر ایک نئی ترتیب دی، پھر کہا کہ 12 نہیں ہو پا رہے، خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ 12 کون ہے۔ ایک جگہ پر تو انہوں نے یہ لکھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ 12 کون ہے، مگر اتنی دعا میں خدا سے کرتا ہوں کہ جو ان 12 کا میدان قیامت میں معاملہ ہو وہی میرا معاملہ ہو۔ تلخیص میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جو ان 12 کا ہو ان کے 12 کے ساتھ مجھے معشور کرنا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک کتاب انہوں نے لکھی، وہ کتاب عربی میں لکھی، اس کا اردو ترجمہ بھی اویلیبل ہے، کتاب کا نام ہے ہدیۃ المہدی۔ نام سے کچھ اندازہ کر رہے ہیں، ہدیۃ المہدی، ہدیۃ المہدی۔ یہ کتاب جب انہوں نے لکھی ہے تو اس کتاب کے اندر نام ہی سے اندازہ ہے کہ امام زمانہ کو مخاطب کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر اس حدیث پر آئے اور اب ترتیب کے ساتھ علی کے ساتھ مہدی کے تک کا پورا ذکر کر کے کہا کہ یہ ہیں وہ 12 کے جن کا ذکر پیغمبر نے کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ روحانیت کے بادشاہ ہیں، یہ دین کے زمام سنبھالنے والے ہیں، باقی جو بادشاہ ہیں ان کو ہم کہاں ان 12 میں تلاش کر رہے ہیں۔ 12 بادشاہ، بادشاہ تو عادل بھی ہوئے، ظالم بھی ہوئے، اچھے بھی ہوئے، برے بھی ہوئے، مگر جن 12 کی بات پیغمبر کر رہے تھے وہ یہی ہیں۔ علی سے شروع ہوتا ہے سلسلہ اور مہدی پر ختم ہوتا ہے۔ یہ اہل حدیث کے عالم ہیں، اور بریلوی عالم ہیں ڈاکٹر طاہر القادری، ان کی بھی کتاب ہے القول المعتبر فی الامام المنتصر۔ ان کے سیاسی رجحانات پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، کتاب جو انہوں نے لکھی وہ اچھی لکھی ہے، القول المعتبر فی الامام المنتظر، معتبر قول امام منتظر کے بارے میں۔ اور وہاں پر بھی مقدمے کے اندر انہوں نے جو اپنا عقیدہ ہے اس کو پریزرو کرتے ہوئے، بہرحال اثنا عشر جو 12 خلفاء والی حدیث ہے اس کی جب تشریح کی ہے تو یہی لکھا کہ پہلے علی ہیں اور آخری مہدی ہیں۔ 12 کے 12 ائمہ کی امامت و خلافت کو اس انداز سے قبول کیا۔ اگر کوئی سمجھنا چاہے برادران عزیز تو مشکل نہیں ہے، پتہ نہیں اس سلسلہ مجالس کے اندر میں نے کہا یا نہیں کہا، شاید نہیں کہا، کہ ایک اصطلاح ہے کہ جس کو رسول جعفریان محقق ہیں، معافی چاہتا ہوں تھوڑا آج میں نے وقت آپ کا زیادہ لے لیا، ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے منابع تاریخ اسلامی، فارسی میں ہے اور بہت عمدہ کتاب ہے، جس کے اندر انہوں نے ہسٹری کے جو سورسز ہیں اس کے اوپر گفتگو کی ہے کہ جو مسلمانوں کی ہسٹری ہے اس کے بارے میں، بڑی دقیق کتاب اور بہت عمدہ کتاب ہے۔ اس میں بھی، اور ایک کتاب تو اردو کے اندر ترجمہ ہو چکی ہے ائمہ کی سیاسی زندگی سے متعلق، جو ہمارے دوست مولانا سجاد مہدوی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا، اس کے مقدمے میں، کتاب رسول جعفریان کی ہے وہ بھی، اس کے مقدمے میں بھی انہوں نے بریفلی اس بات کو ڈسکس کیا۔ ایک عجیب اصطلاح انہوں نے دی اور وہ اصطلاح ہے سنی اثنا عشری۔ سنی اثنا عشری کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں کہ صاحب ایک تو ہے شیعہ اثنا عشری، وہ تو بہت صاف ہے کہ 12 اماموں کو ماننے والے شیعہ۔ وہ کہتے ہیں ایک ایسا گروہ بھی ہے برادران اہل سنت کے اندر جو اتنا خوش عقیدہ ہے کہ بہرحال ہے تو سنی، مکتب خلافت کو قبول کرتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ سنی اثنا عشری کے سنی ہوتے ہوئے وہ 12 اماموں کو بھی قبول کرتا ہے، اور پھر انہوں نے ان کے نام گنوائے کہ جنہوں نے، کیونکہ ان کا سبجیکٹ تو یہ کہ ہسٹری میں کس نے کیا لکھا، تو یہ پورا سیپریٹ انہوں نے ایک چیپٹر رکھا تھا کہ صاحب یہ کیٹیگری ان علماء سے متعلق ہے کہ جو سنی ہے مگر انہوں نے 12 اماموں کی سیرت پر قلم اٹھایا، 12 اماموں کی سیرت پر انہوں نے قلم اٹھایا۔ تو یہ کون ہے؟ سنی اثنا عشری، کہ اگرچہ سنی ہے مگر سنی رہتے ہوئے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ 12 ایسے اعلیٰ کردار کے حامل ہیں کہ سر تسلیم خم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ان کے لیے انہوں نے یہ اصطلاح استعمال کی۔ وقت نوجوان دوستوں کے لیے چاہ رہا تھا کہ یہ بات بھی گزارش کر دوں۔ اب آئیے منزل مسائل پر۔ کل جناب سکینہ کا ہم نے ذکر کیا اور ان کی شہادت کا بیان کیا۔ یہ جناب سکینہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے راستے میں بھی بڑے مصائب سہے ہیں، بہت سے مصائب سہے ہیں۔ سید سجاد نے بھی مصائب کا سامنا کیا، بی بی سکینہ نے بھی مصائب کا سامنا کیا،
جناب زینب نے بھی مصائب کا سامنا کیا. جناب زینب کو تو کہتے ہیں ام المصائب, ام المصائب. آئیے ذرا سا آج سید سجاد پر گفتگو کرتے ہیں تھوڑی سی بات. میں بہت زیادہ تفصیلی مصائب آج نہیں پڑھوں گا مگر مختصرا مولانا مرزا صادق حسن صاحب کی اتباع میں ذرا سا یہ تجزیہ دیکھیں. عجیب ہے, واقعہ عجیب رخ ہے کہ جب کوئی اس دنیا کے اندر آتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کس گود میں ہے, کس نے اس کے کان میں اذان کہی, کس نے اس کے کان میں اقامت کہی. سید سجاد جب اس دنیا میں آئے تو آغوش ہے امیر المومنین کی, اذان بھی کہی ہے مولا کائنات نے, اقامت بھی کہی ہے مولا کائنات نے. امام کو تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی مگر اسباب ظاہری کے ماتحت سید سجاد نے گویا اپنے جد کی انگلی تھامی ہے چلنے کے لیے. یہ تعلق ہے زین العابدین کا اپنے دادا کے ساتھ, یہ دادا اور پوتے کا معاملہ ہے. اور کربلا کے بعد ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ مصائب کے معاملے میں دادی اور پوتے کے درمیان ایک عجیب تعلق ہے. زہرا اور سید سجاد ولادت کے موقع پر دادا اور پوتا, اور کربلا کے بعد یوں لگتا ہے کہ جیسے دادی اور پوتے کے درمیان عجیب مماثلت ہے, عجیب مماثلت ہے. پہلی مماثلت تو یہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ رونے والے تو چار یا پانچ گزرے ہیں. آدم نے جنت کے فراق میں گریہ کیا, یعقوب نے یوسف کے فراق میں گریہ کیا, یوسف نے گریہ کیا, اور پھر اس کے بعد یا زہرا نے گریہ کیا اور یا سجاد نے گریہ کیا. خصال شیخ صدوق کی روایت ہے. کثرت گریہ, جناب سیدہ نے بہت گریہ کیا, سید سجاد نے بھی بہت گریہ کیا. جناب سیدہ نے اتنا گریہ کیا کہ لوگوں نے یہ کہا کہ ابو الحسن زہرا سے کہیں یا دن کو روئیں یا رات کو روئیں. ان کے گریے کی وجہ سے ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے. جس کے بعد جناب سیدہ نے یہ کہا کہ ابو الحسن ان لوگوں سے کہہ دو کہ اب زہرا نبی کی بیٹی زیادہ دنوں کی مہمان نہیں ہے, مگر پھر بھی ان کے لیے میں یہ کروں گی کہ دن میں باہر چلی جاؤں گی اور رات میں اپنے گھر میں اپنے بابا کو یاد کر کے ماتم کروں گا. یہ زہرا کا گریہ ہے. اور دوسری طرف سید سجاد کا گریہ, اتنا گریہ کیا کہ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ مولا کہ کب تک آنسو بہائیں گے, کب تک گریہ کریں گے. اور سید سجاد کا وہ جملہ ہے کہ یعقوب کا ایک یوسف نظروں سے اوجل ہوا تو اتنا گریہ کیا, میرے 18 یوسف میری نظروں کے سامنے قتل کر دیے گئے. کیا مجھے رونے کا حق نہیں, کیا مجھے آنسو بہانے کا حق نہیں؟ وہ زہرا کا گریہ ہے اور یہ سجاد کا گریہ ہے. اور دوسری مماثلت جو دادی اور پوتے کے درمیان ہمیں نظر آتی ہے کہ جب کبھی مجلس میں مصائب بیان ہو تو مجلس میں دادی بھی آتی ہے, پوتا بھی آتا ہے. زہری کی روایت ہے, دادی بھی آتی ہے اور پوتا بھی آتا ہے. سید سجاد بیٹھتے ممبر کے برابر میں اور زہرا کہاں بیٹھتی ہے؟ یہ اس وقت پتا چلتا ہے کہ جب مصائب کے دوران لوگوں کا گریہ ہوتا ہے اور میزبان یہ دیکھتا ہے کہ سجاد وہاں پر نہیں ہے کہ جہاں میں بٹھا کر گیا تھا. وہ تلاش کرتا ہے تو نظر آتا ہے کہ سجاد وہاں چلے گئے کہ جہاں پر عزاداروں نے اپنے جوتیاں اتاری ہیں. وہ آگے بڑھ کر پوچھتا ہے کہ مولا یہ تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی, آپ وہاں کیوں چلے گئے؟ مولا آپ کی شان کے خلاف ہے, آپ کو یہیں پر ہونا چاہیے تھا. اس نے کہا بھائی تو نے بڑی محبت کی مگر میں کیا کروں جب میں اپنی دادی زہرا کو دیکھوں کہ وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں, تو اس کے بعد میں وہاں کیسے بیٹھ سکتا ہوں جہاں تو نے مجھے بٹھایا. یہ دوسری مماثلت ہے دادی اور پوتے کے درمیان. اور ایک آخری مماثلت بس میں نے ختم کیا, جوانی میں بوڑھا ہوتے ہوئے یا فاطمہ زہرا کو دیکھا گیا اور یا سید سجاد کو دیکھا گیا. جناب سیدہ جب اپنے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی, حسن اور حسین کو ساتھ لیا کرتی تھی, ہاتھ میں عصا ہوتا تھا. عصا تو بڑھاپے کی علامت ہے. جب ہم مورخ سے سوال کرتے ہیں اے مورخ یہ بتا فاطمہ زہرا کا سن کتنا تھا, تو مورخ کہتا ہے 18 سال. 18 برس جوانی کا سن ہے, مگر جوانی میں شہزادی کے ہاتھ میں عصا آ گیا. اور 23 برس کا سن ہے سید سجاد کا, یہ بھی جوانی کا سن ہے, مگر جوانی کا سن ہے. مگر سجاد جب مدینہ پہنچے ہیں تو محمد حنفیہ چچا ہیں اور قافلے میں تلاش کر رہے ہیں کہ میرا جوان بھتیجا کہاں ہے. پورے قافلے میں ایک بوڑھا مرد نظر آتا ہے جس کے چہرے پر جھریوں کے نشان ہیں, جس کی کمر خم ہے. وہ آگے بڑھ کر پوچھتے ہیں محمد حنفیہ کہ اے مرد بزرگ یہ بتا میرا جوان بھتیجا کہاں چلا گیا؟ اور وہ بوڑھا مرد یہ کہتا ہے اے چچا آپ نے پہچانا نہیں, انا زین العابدین,
میں ہی آپ کا بھتیجا علی ابن الحسین ہوں. محمد حنفیہ سینے سے لگاتے ہیں, سجاد کہتے ہیں چچا آہستہ چچا آہستہ چچا آہستہ. ایک سال تک تو کے خاردار گلے میں پڑا رہا, اب میں اس قابل نہیں رہا, چچا آہستہ گلے لگائیے. اب اگر زہرا سے یہ پوچھا جائے, اے شہزادی جوانی میں بڑھاپا کیسے آ گیا, زہرا جواب دیں گی, میرا جلا ہوا گھر دیکھو, دروازے سے اٹھتا ہوا دھواں دیکھو, درو دیوار کے فراش میں فشار میں مجھے تصور میں لے کر آؤ, میرے محسن کی شہادت کے بارے میں سوچو تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ زہرا پر جوانی میں بڑھاپا کیوں آ گیا. مگر زہرا کو اتنی تفصیل بیان کرنی پڑی. اگر سجاد سے پوچھا جائے مولا آپ جوانی میں بوڑھے کیسے ہو گئے, سجاد کوئی تفصیل بیان نہیں کریں گے, بس ایک لفظ تین مرتبہ کہیں گے, اشام اشام. پروردگار ہمارے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ دے, اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پریشان, آل مومنین کی پریشانی کو دور فرما, بیماروں کو صحت عطا فرما, بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما, جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما, جو صاحبان اولاد ہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما, جو اپنی بچیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو حل فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مقام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, جو کربلا کے زائرین ہیں ان کی حفاظت فرما. مالک ہم سب کو بھی آئندہ کربلا کی زیارت نصیب فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما, وطن عزیز کو ہر قسم کی داخلی خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرما. تمام علماء کرام مراجع اعظم مقام معظم رہبری اور انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما, اس انقلاب کو زمانے کے امام کے انقلاب سے متصل فرما, حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما, انہوں کے عوام و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.